أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
شاعر کہتا ہے، فضیلت کیا ہو اب اس سے بڑی معصوم قم کی، فضیلت کیا ہو اب اس سے بڑی معصوم قم کی، ثنا کرتا ہے مشہد کا علی معصوم قم کی، مقام سجدہ معصومہ بیت النور کہلایا، خدا جانے کہ کیا تھی بندگی معصوم قم کی، تصور میں درے معصوم کونین کو رکھ کر فرشتوں نے بھی چوکھٹ چوم لی معصوم قم کی، غلام ان کے فقیہ و مجتہد بن کر نکلتے ہیں، زمانہ دیکھے بندہ پروری معصوم قم کی، ہر ایک رخ سے جناب فاطمہ زہرا کے جیسی ہے، حیا و غیرت و پاکیزگی معصوم قم کی، تقی فرماتے ہیں واجب ہے اس انسان پر جنت، تقی فرماتے ہیں واجب ہے اس انسان پر جنت، زیارت جس نے کی میری پھوپھی معصوم قم کی۔ جہاں معصوم قم کا لقب کریم اہل بیت بھی ہے، یہ لقب امام معصوم کی جانب سے سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو عطا ہوا ہے، جو آپ کی مرتبت کی بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ انسان عبادت و بندگی خداوند عالم کے نتیجے میں مظہر ارادہ حق اور واسطہ فیض الہی قرار پا سکتا ہے، یہ ذات اقدس الہی کی عبودیت کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یا ابن آدم انا اقول للشیء کن فیکون اطعنی فیما امرتک اجعلک تقول للشیء کن فیکون، اے فرزند آدم، میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کہ ہو جا، پس وہ وجود میں آ جاتی ہے، تو بھی میرے بتائے ہوئے راستوں پر چل، میں تجھ کو ایسا بنا دوں گا کہ کہے گا ہو جا، وہ شے موجود ہو جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، خدا کی بندگی ایک گوہر ہے جس کی نہایت اور اس کا باطن موجودات پر فرما روائی ہے۔ اولیاء خدا جنہوں نے بندگی و اطاعت کی راہ میں دوسروں سے سبقت حاصل فرمائی اور اس راہ کو خلوص کے ساتھ طے کیا، وہ اپنی اس بابرکت عارضی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی کرامات و عنایات کا منشا ہیں، اور یہ سب ان کی پاکیزہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ آستانِ مقدس معصوم قم قدیم الایام سے ہی ہزاروں کرامات و عنایات ربانی کا مرکز و مادن رہا ہے۔ کتنے ناامید قلوب خدا کے فضل و کرم سے پر امید ہوئے، کتنے تہی دامہ رحمت ربوبی سے اپنی جھولی بھر چکے، اور کتنے ٹھکرائے ہوئے اس در پر آ کر کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ کے فیض و کرم سے فیض یاب ہوئے اور خوشحال و شادما ہو کر لوٹے ہیں، اور اولیاء الہی اور اولیاء حق کی ولایت کے سائے میں ایمان محکم کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھی ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی کنیز خدا کی روح کی عظمت اور خداوند متعال کے فیض و کرم کے منبع بے کرا کی نشاندہی کرتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ سیدہ معصومہ کریمہ اہل بیت ہیں۔
دیکھتے ہیں کہ کریمہ اہل بیت علیہ السلام کا لقب کس طرح ظاہر ہوا. یہ لقب در حقیقت میں ایک معاصر بزرگ مرجائے تقلید کے والد بزرگوار کے رویہ صادقہ کے ذریعے ظاہر ہوا. خواب کچھ یوں ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی رحمت اللہ کے والد ماجد مرحوم آیت اللہ سید محمد مرعشی نجفی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر شریف کا مقام معلوم کرنے کے سیے وافر کر رہے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجرب ختم کا تعین کیا تاکہ اس طرح معلوم ہو جائے کہ ام ابیہا سلام اللہ علیہا کی گمشدہ قبر کہاں ہے. 40 راتیں انہوں نے اپنا ذکر جاری رکھا. 40ویں شب انہوں نے ختم مکمل کر لیا اور بہت زیادہ دعا و توسل کے بعد آرام کرنے لگے تو ان کے آنکھ لگتے ہی عالم خواب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا علیکا بکریمت الاہل بیت یعنی کریمہ اہل بیت کی زیارت کی پابندی کرو. انہوں نے سوچا کہ گویا امام علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی سفارش فرما رہے ہیں. چنانچہ عرض کیا آپ پر قربان جاؤں میں نے ختم کا چلہ اس لیے کاٹا کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے صحیح مقام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا میری مراد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر شریف ہے. پھر حضرت علیہ السلام نے مزید فرمایا بعض مصلحتوں کی بنا پر خداوند متعال نے ارادہ فرمایا ہے کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی قبر شریف مخفی ہی رہے. اگر مشیت الہی یہ ہوتی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ظاہر ہو تو خدا کی طرف سے اس کے لیے جو جلال و جبروت مقدر ہوتی وہی جلال و جبروت خدا نے حضرت معصومہ کے لیے مقدر رکھی ہے. آیت اللہ مرعشی نجفی جاگ اٹھے تو فوراً حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی غرض سے قم روانہ ہوئے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ نجف سے قم تشریف لائے. اسی بنا پر شیعہ فقہا دانشور اور علماء کی زبان میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کریمہ اہل بیت کے لقب سے مشہور ہیں.
سامن بعض افراد حضرت معصومہ قم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے جبکہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی کئی بہنیں اور بھی تھیں, یہ سیدہ ان سے برتر افضل کیوں تھیں؟ جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور معصومہ قم سلام اللہ علیہا یہ دونوں خواتین ذاتی اور خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل کے میدان میں بھی ممتاز تھیں اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے انتخاب سے اعلیٰ انسانی اقدار کے اعلیٰ مدارج و مراتب طے کیے تھے اور اپنے عرفان و عمل کی بنا پر اس مقام و منزلت تک عروج حاصل کر چکی تھیں. سیدہ معصومہ نے قم میں اپنی 17 دن عبادت اور خداوند قدوس کے ساتھ راز و نیاز میں گزار دیے, یہاں تک کہ آپ کی قیام گاہ کو بیت النور کا نام دیا گیا اور آج بھی یہ مقام آپ کی نورانیت اور اپنے خالق یکتا کے ساتھ آپ کے قربت کے خلوص کی گواہی دے رہا ہے. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے 28 سالہ پربرکت زندگی کے ثمر بخشی کے اس بات کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ قم میں آپ کے 17 روزہ قیام نے قم کے حوض علمیہ کو بقائے جاویدانی بخشی اور قم نے آپ ہی کی برکت سے 10,000 محقق عالم دانشور مراجع اور مجتہدین عالم تشیع کے حوالے کر دیے. اکابر علماء جیسے امام رضا علیہ السلام کے صحابی زکریہ بن آدم اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل حسن بن اسحاق سے لے کر علماء مفکر اور مراجع تقلید جیسے مرزا قمی, آیت اللہ شیخ ابو القاسم قمی, آیت اللہ حائری, آیت اللہ صدر, آیت اللہ سید محمد تقی خانساری, آیت اللہ حجت, آیت اللہ برجردی, آیت اللہ سید احمد خنساری, آیت اللہ گلپائگانی, آیت اللہ مراشی نجفی, آیت اللہ عراقی, علامہ طباطبائی, استاد شہید مرتضی مطہری اور حضرت امام خمینی علی اللہ مقامہم الشریف تک سب کے سب عالم عالبا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے وجود کے برکت سے اس سرزمین پر نشو و نما پا چکے ہیں اور بی بی ہی کے وجود نے حوض علمیہ کو مرکزیت و محوریت عطا فرمائی ہے اور قم نے آپ ہی کی برکت سے مدینہ فاضلہ کی حیثیت اختیار کی ہوئی ہے. اسلامی انقلاب در حقیقت اسی سرزمین کا فرزند مطہر ہے, وہی جو فیضیہ کے آغوش میں پلا اور بڑھا, وہی فیضیہ جس کو مجاورت معصومہ نے فیض بخشا. بت شکن دوراں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مدرسے میں بیٹھ کر عالمی استقبال و استعمار کو للکارا اور یہیں سے اسلامی انقلاب کی شمع جلائی جس نے آج دنیا کے گوشے گوشے میں روشنی کے چراغ جلائے ہیں اور قوموں کا آج ان دشمنوں کے چہرے نظر آنے لگے ہیں جو ہمیشہ اقوام کو اندھیرے میں رکھ کر ان کا استحصال کرتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی بھی اسی حوض قم کے شاگرد ہیں جو اس انقلاب مبارک کی حفاظت فرما رہے ہیں اور ہزاروں رکاوٹوں، سازشوں، عداوتوں، دوستوں کی حماقتوں اور دشمنوں کی شرارتوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے اس کاروان کی ہدایت فرما رہے ہیں۔
سن 198 میں جب امین اپنے بھائی مامون کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور عباسی حکومت پوری طرح مامون کے ہاتھ میں آ گئی، تو مامون نے امام رضا علیہ السلام کو سن 200 ہجری میں مدینہ سے خراسان بلا لیا۔ تقریباً ایک سال تک اہل بیت علیہم السلام کا آپ سے بے خبر رہنے پر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور آپ نے اپنے بھائی سے خیریت کی واقفیت کی خاطر آپ 201 ہجری قمری میں مدینہ سے ایران کی طرف روانہ ہو گئیں۔ بی بی کی محبت کا اندازہ اس بی بی کے کلام سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نصرانی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو وہ فرماتی ہیں، میں معصومہ امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہوں۔ تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ جب آپ ایران کے شہر ساوے پہنچی تو سخت بیمار ہو گئیں، اور خراسان تک پہنچنے کی طاقت آپ میں نہیں دیکھی تو معلوم کیا کہ کم کتنا دور ہے، تو خادم نے جواب دیا 10 فرسخ پر، پھر حکم کیا کم کی طرف حرکت کریں، اور کم شیان کا شہر تھا جس کے درخشان مستقبل کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھی، اور اس لیے کم کا رخ کیا۔
سامن، قم میں آج بھی بازمت امام زادگان کے قبور کی تعداد تقریباً 400 ہے۔ ان سب کے درمیان وہ درخشاں ستارہ جس کی روشنی سے قم کا آسمان روشن ہے، اور وہ چاند جس کی روشنی کی وجہ سے تمام ستارے ماند پڑ گئے ہیں، شفیع محشر، کریم اہل بیت علیہم السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ کا قم میں دفن ہونا خداوند عالم کے اسرار میں سے ایک سر خفی ہے، اور اس کا تحقق مکتب تشیع کی حقانیت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ شاعر کہتا ہے، تیرا یہ فضل ہے صد افتخار معصومہ، تیرا یہ فضل ہے صد افتخار معصومہ، تیرے گلے میں ہے عصمت کا ہار معصومہ، پدر امام، بھتیجا امام، بھائی امام، امامتوں میں ہے تیرا حصار معصومہ، در کریمہ ہے جو چاہے مانگ لو آ کر، جہاں پہ رکھتی ہیں کل اختیار معصومہ، حجاب غیب سے بیٹے کو بھیج دو بی بی، اب اور ہوتا نہیں انتظار معصومہ۔ سامنے، اس دعا کے ساتھ کی بی بی معصومہ قم کی ہم سب پر نظر کرم ہو جائے، پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، منقبت پڑھتا ہوں تیری فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ تیری مرضی میری مرضی فاطمہ شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ
سبھی بابا کی بیٹی فاطمہ
فاطمہ شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ
عزیز سامعین، ابھی آپ حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، حصول علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان قرب خدا حاصل کرے، کیونکہ جتنا علم بڑھتا ہے انسان اپنی ناتوانی اور کمی کا احساس کرتا ہے، اور یہی احساس اس کے غرور اور تکبر کو ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک ایسی ذات کی جانب بڑھاتا ہے جو کہ توانا اور کامل ہے۔ لیکن اگر یہی علم غرور و تکبر پیدا کرے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ طاقتور اور کامل ہو گیا ہے، تو یہی احساس اسے خدا سے دور کر دے گا اور یہی انسان کی ہلاکت ہے۔ عام طور پر ہر گناہ باعث لذت ہوتا ہے، لیکن اس کے برے اثرات بھی انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ انسان اس کے دور رس مضر اثرات سے محفوظ رہ سکے، کیونکہ لذت تو جلدی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس کی عزت و احترام کریں۔ خوف خدا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان اس کے احکامات کی پابندی کرے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرے۔ یہ خوف خدا اور دین پر عمل انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ کسی سے انسیت، مودت اور محبت دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زبان سے اس کا اظہار کرے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کر رہا ہے اس کے کردار و عمل کو اپنے لیے نمونۂ عمل قرار دے، اور اگر اس کے اور اس کے محبوب کے عمل میں ہمانگی پائی جائے تو اسی محبت کو حقیقی محبت کہا جائے گا۔ ہم سفر اور پڑوسی انسان کے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم سفر اور پڑوسی اچھے ہوں تو اچھی تربیت میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس کے برخلاف برے کردار اور اخلاق کے مالک ہوں تو ان کی برائی دوسروں میں رسوخ کر جاتی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین ہے صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے۔ ایران اور آذربائیجان کے درمیان مفاہمت کی 7 مشترکہ یادداشتوں پر دستخط۔ ایران میں امریکی سرمایہ کاری کے دعوے بے بنیاد ہیں، استاد فواد ازدی۔ شہید رجائی پورٹ واقعے میں حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے میں ناکامی ہوئی، وزیر داخلہ اسکندر مومنی۔ اور اب جامع جم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ یمن پر واشنگٹن کے حملے کے آغاز سے اب تک یمن نے 7 امریکی ڈرون مار گرائے ہیں۔ غزہ میں 65,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، غزہ حکومت۔ اور عراقچی شمخانی نے صہیونی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے نتن یاہو کی بےہدہ گوئی کا فیصلہ کن جواب دیا۔ اور سامعین، چلتے ہیں پاکستان۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض انتظامیہ نے 48 سیاحتی مقامات بند کر دیے۔ پیپلز پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ محفوظ۔ کینیڈا وفاقی انتخابات میں 6 پاکستانی نژاد کینیڈین کامیاب۔ لاہور ہائی کورٹ فواد چودھری کی مقدمات کی سماعت یکجا کرنے کی درخواست خارج۔ نریندر مودی مسلمان دشمن ہیں، مولانا فضل الرحمان۔ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ دیر آئے درست آئے، لیاقت بلوچ۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے، 5 بچوں سمیت 44 فلسطینی شہید۔ اور سامعین، اخبار ڈان کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پاک فوج نے ایل او سی پر فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی کواڈ کاپٹر کو مار گرایا۔ پاکستان کے خلاف مہم جوئی سے انکار پر مودی سرکار نے بھارتیہ جرنیل کی چھٹی کر دی۔ امریکی کانگریس میں مظاہرے سے آمنا سامنا، اسرائیلی وزیر قومی سلامتی آپے سے باہر ہو گئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ عالمی بینک سے خیبر پختونخوا میں دیہی رسائی سیاحتی منصوبوں کے لیے 10 کروڑ ڈالر کی منظوری۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے ادارے لکھا ہے، عنوان ہے پہلگام کا خونی ناٹک۔ حقیقت احوال جو بھی ہو، کبھی پنڈت جواہر لال نہرو کا بھارت سیکولرزم کو اپنے سر کی کلغی قرار دینے میں فخر محسوس کرتا تھا، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا تمغہ سینے پر سجائے پھرتا تھا۔ نریندر مودی نامی تہی مغز اور رونت شعار شخص نے گلی محلے کے اوباش کی طرح بھارت کے چہرے کا یہ نقاب بھی تار تار کر دیا۔ بچپن سے ہی راشٹریہ سیوک سنگھ آر ایس ایس کی آغوش دہشت میں پرورش پانے کے بعد گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر نفرت و قدورت میں گوندھی اس کی سرش نے بالوں پر نکالے۔ 2002 کی مسلم کش مہم کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس نے انتہا پسندوں کے جتھے تیار کیے۔ 3,000 کے لگ بھگ مسلمان قتل کر دیے گئے، ہزاروں کے گھر اور کاروبار تباہ ہو گئے۔ خون مسلم کی اس ارزانی نے مودی کو گجرات کے قصاب کا خطاب دیا۔ آج اس کی بلائیں لینے والے امریکہ نے اسے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ مودی نے اس قتل و غارت گری کو اپنی عروس سیاست کے عارض و رخسار کا غازہ بناتے ہوئے اپنی سیاسی حکمت عملی کا بنیادی نقطہ بنا لیا۔ اس نے جان لیا کہ آگے بڑھنے، کانگریس کو پیچھے ڈھکیلنے، مذہب کے نام پر سستی جذباتیت ابھارنے اور نفرت کی دراڑیں ڈالنے سے ہی وہ وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچ سکتا ہے۔ سو اس نے یہی ارادہ اور یہی راہ اختیار کیا اور کامران ٹھہرا۔ آج مودی کا بھارت اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی قتل گاہ بن چکا ہے۔ 22 کروڑ مسلم آبادی خوف و ہراس کے عالم میں شب و روز گزار رہی ہے، جس کے جوان نسل کے لیے کسی بھی شعبۂ زندگی میں ہنر آزمانے کے تمام راستے بند ہیں۔ نریندر مودی بڑی محنت اور لگن کے ساتھ نفرتوں کی فصل پروان چڑھا رہا ہے۔ بھارتی معاشرہ تحمل، برداشت، ہمدردی، مذہبی رواداری اور پرامن بقائے باہمی جیسی
اجلی انسانی اقدار کا مرکز بن چکا ہے. مودی کی سیاست حکمت عملی کا دوسرا اہم جز پاکستان دشمنی ہے. وقفے وقفے سے پاکستان پر وار کرنا، بے سروپا الزام عائد کرنا، جھوٹ پر مبنی داستانیں گڑ کر دنیا کو گمراہ کرنا، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے ملک دشمن عناصر کو ہر نوع کے وسائل فراہم کرنا، دہشت گردی اور انتشاری قوتوں کی پرورش و نمو اس کی بڑی ترجیحات بن چکی ہے. یہی اس کی سیاسی کامیابی کی کلید ہے جس کے ذریعے وہ 11 برس سے پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھا ہے. جموں کشمیر کی صورتحال غزہ سے کم سنگین نہیں. گزشتہ 3 دہائیوں میں 90,000 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں. 25,000 خواتین بیوگی کے سیاہ چادر اوڑھے بیٹھی ہیں. 10,000 سے زائد دختران کشمیر کی قسمتیں لٹ چکے ہیں. ہزاروں جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ کاروبار، گھر نہ جائیدادیں. 2019 میں بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 پہ بھی کلاڑا چلا دیا گیا جو جموں کشمیر کو خصوصی تحفظات دیتا تھا. اب وہاں تیزی سے اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے. اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. سندھی پاکستانی باشندے جو ہندو ہیں انہیں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ مہاراشٹرا، ممبئی سے 29 اپریل سے عازمین حج کی روانگی کا آغاز. وقت ترمیمی قانون رد کیے جانے تک مہم جاری رکھنے کا عہد. 5 نکات پر خصوصی توجہ. پہلگام پر کانگریس لیڈروں کے بیانات پر اعتراض. پہلگام حملہ، 14 سرگرم دہشت گردوں کی شناخت. ہند نیپال سرحد پر یو پی حکومت نے 20 مساجد اور مدارس مسمار کر دیے. کینیڈا انتخابات، لیبرل پارٹی دوبارہ منتخب، مارک کارنی نئے وزیر اعظم ہوں گے. ٹرمپ کے 100 دن، امریکہ کے یورپی اتحادی ناراض، ورلڈ آرڈر متاثر ہونے کا اندیشہ. اور سامعین، اب اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر. کشمیر میں 50 سیاحتی مقامات کیے گئے بند. سیکورٹی ایجنسیوں کی سفارش پر انتظامیہ کا فیصلہ. دہلی کے 5 ریستورانوں پر سروس چارج واپس نہ کرنے پر کارروائی. سی سی اے نے بھیجا نوٹس. یو پی آئی خدمات میں رکاوٹوں کے پیش نظر حکومت کا اجلاس. انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے پر توجہ. سرحد پر 5ویں دن جنگ بندی کی خلاف ورزی. ہندوستانی فوج کی جوابی کارروائی. ہماری لاشوں کو پاکستان بھیج دیں. سابق کشمیری دہشت گردوں کی پاکستانی بیویوں نے بیان دیا. اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والا اخبار انقلاب نے ایک مضمون تحریر کیا ہے. عنوان ہے کل کا بنگلہ دیش اور آج کا بنگلہ دیش. مضمون نگار جناب حسن کمال لکھتے ہیں، شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی شیخ حسینہ کے دور میں بنگلہ دیش میں کوئی معاشی بدحالی نہیں ہوئی بلکہ معاشی ترقی کے حوالے سے اس کا نام لیا جانے لگا تھا، مگر عوام بے چین تھے. وہ کچھ عرصہ تو خاموش رہے لیکن رفتہ رفتہ یہ خاموشی بغاوت میں بدل گئی. اور بغاوت کا نتیجہ کیا ہوا یہ کسی سے پوچھا نہیں. اگر بہت آسانی سے کہا جائے تو آج کا بنگلہ دیش کل جیسا بنگلہ دیش نہیں رہا. یہ وہ بنگلہ دیش نہیں ہے جسے کبھی بنگا بندھو نے بنایا تھا. بندہ بندھو سے ہمارا مطلب شیخ مجیب الرحمان سے، جنہوں نے برصغیر کے اس حصے کو پاکستان سے الگ کر کے ایک نئی ریاست بنگلہ دیش کی بنیاد ڈالی تھی. آج تو معاملہ یہ ہے کہ موجودہ بنگلہ دیش میں یہ بحث عام ہے کہ بنگلہ دیش کا نام ہی بدل دیا جائے. بنگلہ دیش کے کچھ حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ اسے اسلامی بنگلہ دیش یا اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش کہا جائے. یہ فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا اور اس فیصلے کا ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے. لیکن وہ بنگلہ دیش جو کل تک ہندوستان کے ایک صوبے جیسا تھا آج ایک الگ اکائی بن چکا ہے. اتفاق سے بنگلہ دیش کی کہانی بہت عجیب و غریب بھی ہے. یہی بنگلہ دیش ہے جس میں پہلی بار ہندوستانی مسلم لیگ کا قیام ہوا تھا. اس سے پہلے بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کا حصہ تھا اور یہاں مختلف پارٹیاں تھیں. اسی طرح پنجاب میں بھی بہت سی پارٹیاں تھیں جو مسلم بھی تھیں لیکن ان میں کوئی اتفاق رائے نہیں تھا. یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ پاکستان کے لیڈر محمد علی جناح نے ایک ایسا ملک اپنے لیے مسلمانوں کے لیے کیوں بنایا جسے مذہب کے علاوہ کوئی چیز مشترک نہیں تھی. دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیے تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے 2 ٹکڑے ہوں اور بیچ میں ایک تیسرا ملک موجود ہو. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بر صغیر کے 2 حصے تھے. ان کے بیچ میں ہندوستان موجود تھا اور ہے. محمد علی جناح تیز ترار وکیل اور دانشور تھے لیکن ان سے غلطی ہوئی. مسلم لیگ محض جاگیرداروں اور رجواڑوں کی پارٹی رہی. یہ بھی دیکھیے کہ مسلم لیگ بننے کے بعد اس کے پہلے سیکرٹری راجا محمود آباد تھے. اس کے علاوہ بھی اودھ کے نواب اور جاگیردار اس میں شامل تھے. اور جہاں تک پنجاب کا سوال ہے، وہ آج کے پنجاب کا، وہ مسلم لیگ کے بنتے وقت وہاں بھی کئی پارٹیاں تھیں اور وہ سب کی سب جاگیرداروں اور رجواڑوں کی تھی. یہ حقیقت ہے کہ مذہب ایک اکائی تھی لیکن ان میں کوئی نظریاتی اتفاق نہیں تھا. اس لیے مسلم لیگ بننے کے بعد جب پہلی مرتبہ آج کے مغربی پنجاب میں ووٹنگ ہوئی تو مسلم لیگ کو صرف 17% ووٹ ملے تھے. محمد علی جناح اس سے اتنے بدگمان ہوئے کہ انہوں نے ہندوستان چھوڑ کر یورپ میں پناہ لی, لیکن اس کے بعد شاعر مشرق علامہ اقبال کی پیش رفت کے بعد وہ پھر سے مسلم لیگ میں آ گئے. اس وقت تک پاکستان کا تصور جڑ پکڑ چکا تھا, اس لیے اس بار جب ووٹنگ ہوئی تو مسلم لیگ کو 70% سے بھی زیادہ ووٹ ملے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا اگلا پروگرام, آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزی,
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں راہلہ, اور ایک اور نئے دوست کا ہمارے آج کے پروگرام میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ ہیں علی رضا سعیدی. لیکن پہلے ہم گزشتہ سبق پر ایک نظر ڈالیں گے, اور پھر آج کے سبق کے بارے میں مختصر وضاحت پیش کی جائے گی. سامعین, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ہوائی سفر کے دوران ممکنہ گفت و شنود سے آپ کو آگاہ کیا تھا, اور یہ بتایا تھا کہ فارسی بول چال میں عموماً اختصار سے کام لیا جاتا ہے, اور اس سے متعلق ایک دو مثالیں بھی ہم نے پیش کی تھیں, اور کچھ مختصر جملے بھی آپ کو بنانا سکھائے تھے. آج کے پروگرام میں ہم مزید کچھ جملے بنائیں گے, تو آپ لوگ نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے.
گزرنامه شما کجاست؟
آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ آئیے یہ جملہ ایک بار پھر سنیے.
گزرنامه شما کجاست؟
صندلی شما قسمت عقب است.
آپ کی سیٹ جہاز کے پچھلے حصے میں ہے. یہ جملہ ایک بار پھر سعیدی کی زبانی سنیے.
صندلی شما قسمت عقب است.
من خودکار ندارم.
میرے پاس بال پوائنٹ نہیں ہے. آئیے یہ جملہ سعیدی سے سنتے ہیں.
من خودکار ندارم.
مهماندار آب خنک آورد.
ایئر ہوسٹس ٹھنڈا پانی لائی. سعیدی آپ اس جملے کو دہرائیے.
مهماندار آب خنک آورد.
او غذا نخورد.
اس نے کھانا نہیں کھایا. اس جملے کو ایک بار پھر سنتے ہیں.
او غذا نخورد.
سامعین, ابھی آپ نے کچھ جملے سنے. آئیے ان جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. کچھ الفاظ آپ کے لیے یقیناً نئے ہیں, تو سنیے اور نوٹ کیجیے. خودکار یعنی بال پین, قسمت حصہ, مہماندار ایئر ہوسٹس, او و شما, یہ ضمائر تھے جو آپ نے ان جملوں میں ملاحظہ کیے. اور اب آئیے ہم آپ کی گفتگو اس شخص سے کرا رہے ہیں جو آپ کا ہم سفر ہے اور آپ کی برابر والی نشست پر بیٹھا ہے. یہ شخص دارالحکومت تہران کا رہنے والا ہے. آپ کے اور اس کے درمیان جن جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے, آئیے انہیں سنتے ہیں.
شما خوب فارسی صحبت می کنید. کجا یاد گرفته اید؟
آپ بہت اچھی فارسی بولتے ہیں. آپ نے کہاں سیکھی ہے؟
در خانه فرهنگ.
شغلتان چیست؟
آپ کیا کام کرتے ہیں؟
دانشجو هستم.
میں طالب علم ہوں.
هدفتان از سفر به ایران چیست؟
آپ کا ایران آنے کا کیا مقصد ہے؟
برای زیارت آمده ام.
میں زیارت کی غرض سے ایران آیا ہوں.
کجا اقامت خواهید داشت؟
آپ کہاں ٹھہریں گے؟
ہوتل.
میں ہوتل میں ٹھہروں گا. یہاں اختصار کے ساتھ سعیدی نے جو جملہ کہا وہ صرف ہوتل تک مختص رہا. اگلا جملہ کیا ہے رائلہ؟
کدام ہوتل؟
آپ کس ہوتل میں قیام کریں گے؟ یہاں صرف مختصر سوال کیا گیا ہے کون سے ہوتل.
ہنوز معلوم نیست.
ابھی معلوم نہیں ہے.
چند روز در ایران میمانید؟
آپ کتنے دن ایران میں قیام کریں گے؟
حدوداً یک ماہ.
تقریباً ایک ماہ. عزیز سامعین، اس مختصر گفتگو کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی خدشات میں اضافہ. حکومت نے وادی کے 48 سیاحتی مقامات بند کر دیے. تہران میں ایکسپو 2025 جاری. 100 سے زائد ممالک کی شرکت. پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی قیادت میں اعلی سطحی وفد کی تہران آمد. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن. ضلع زیارت میں تصادم. سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ میں 7 دہشت گرد ہلاک. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں درجنوں سیاحتی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے. ہندوستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق پہلگام دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر وادی کشمیر کے 48 سیاحتی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ وادی میں سیکیورٹی خدشات اور دہشت گردانہ حملوں کے امکانات کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے. ایک سیکیورٹی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بندش عارضی ہے اور سیکیورٹی کے نقائص اور خدشات دور کرنے کے بعد یہ مقامات بھی کھول دیے جائیں گے. اس سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ جو سیاحتی مقامات کھلے ہوئے ہیں وہاں سیکیورٹی کے اضافی انتظامات کیے گئے ہیں. یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے میں 26 غیر ریاستی سیاح ہلاک ہو گئے تھے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے کنٹرول لائن پہلگام دہشت گردانہ حملے کے کشمیر لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان کشیدگی بدستور اعلیٰ ترین سطح پر موجود ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ مسلسل 5ویں دن بھی جاری رہا۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے فوجیوں نے ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگاتے ہوئے فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے، تاہم کسی دو طرفہ فائرنگ میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیکیورٹی اہلکاروں نے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق بلوچستان کے ضلع زیارت میں سیکیورٹی اہلکاروں اور مسلح دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے ادارے CTD نے دہشت گردوں کا تعلق ممنوع بلوچ لیبریشن آرمی سے بتایا ہے۔ CTD کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاع ملنے پر آپریشن کیا گیا جس میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے پاس سے وافر مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں تیزی آ گئی ہے اور گزشتہ دنوں پاکستانی فوج نے افغانستان کی سرحد کے قریب 71 تکفیری دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی سوشل ویلفیئر منسٹر اور ڈپٹی منسٹر آف کامرس پر مشتمل ایک وفد نے ایران کی 7ویں ایکسپورٹ پوٹیشنل ایگزیبیشن ایکسپو 2025 میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی طلحہ برکی پنجاب کے سوشل ویلفیئر منسٹر سہیل شوکت بٹ اور ڈپٹی منسٹر آف کامرس ماریا قاضی نے بھی تہران میں منعقدہ ایران کی 7ویں ایکسپورٹ پوٹیشنل ایگزیبیشن ایکسپو 2025 کا دورہ کیا۔ تہران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے اس حوالے سے کہا کہ اعلی سطحی پاکستانی وفد نے زاہدان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی بوتھ سمیت ایران ایکسپو کے نمائشی بوتھ کا دورہ کیا اور ایرانی حکام بشمول نجی شعبے اور مختلف وفود سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا۔ اس دورے میں پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ایران دنیا کے 110 ممالک کو حلال غذائی اشیاء برآمد کرتا ہے جسے فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی مواقع سے استفادے کی ضرورت ہے۔ ایران کے مارکیٹنگ ریسرچ مینیجر نے کہا کہ ایرانی برآمدات کی خصوصیت حلال غذائی مصنوعات ہیں اور ملیشیا، سنگاپور، خلیج فارس اور شمالی افریقہ کے ممالک میں ان ایرانی مصنوعات کی کافی مانگ ہے۔ ایران کے مارکیٹنگ ریسرچ مینیجر کیومرس یغمائی نے ایرانی معیشت میں غذائی صنعت کے کلیدی کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراق، ترکی، متحدہ عرب امارات، افغانستان، روس اور بعض یورپی ممالک میں ایرانی غذائی مصنوعات کی بڑی مقدار برآمد کی جاتی ہے۔ ایران کے مارکیٹنگ ریسرچ مینیجر نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم یوریشیا اور برکس جیسی تنظیموں میں ایران کی رکنیت غذائی اشیاء کی برآمدات کو فروغ دینے کا قیمتی موقع فراہم کرتی ہیں۔ کیومرس یغمائی نے زور دے کر کہا کہ ایران کی غذائی صنعت نے پروڈکٹ کی کیفیت، غیر ملکی صارفین کے ذائقے اور بین الاقوامی معیارات کی پابندی کر کے پڑوسی ممالک کی منڈیوں میں اچھا مقام پیدا کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ دو دنوں کے دوران 51 شہیدوں کے جنازے ہسپتال منتقل کیے گئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں 113 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غزہ کے خلاف 18 مارچ 2025 سے جاری صہیونی حکومت کے حملوں کی نئی لہر میں اب تک 2273 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 5864 زخمی ہوئے ہیں اور ہزاروں افراد غزہ میں لاپتہ ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 52,365 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,17,905 ہو گئی ہے۔ العالم کے مطابق غزہ میں غذائی عدم تحفظ کے باعث 24 لاکھ سے زائد افراد کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے، اور خاص طور پر بچوں میں شدید غذائی قلت کے واقعات کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں 65,000 سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینان کے نمائندے نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تشدد آج کی دنیا کی ایک تعریف بن چکا ہے، جنگوں کو روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین UNHCR فلیپو گریڈی نے سلامتی کونسل کو یہ بتاتے ہوئے کہ ہر طرف جنگ اور بحران ہے، سوڈان سے یوکرائن تک، ساحل سے میانمار تک، جمہوریہ کانگو سے لے کر ہیٹی تک، اب تشدد ہمارے دور کی تعریف میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کو روکنا اور امن و سلامتی کا تحفظ سلامتی کونسل کے فرائض اور اس ادارے کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن سلامتی کونسل اس پر عمل کرنے میں دائمی طور پر ناکام رہی ہے۔ براہ کرم سفارتکاری کی ناکامی کے سامنے ہتھیار نہ ڈالیں۔ گریڈی نے کہا کہ غزہ میں شہریوں کی صورتحال دن بدن مایوس کن اور ناگفتہ بے ہوتی جا رہی ہے، جہاں اسرائیل نے تقریباً 2 ماہ سے انسانی امداد بند کر رکھی ہے۔ پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے سلامتی کونسل کے اراکین سے پابندیوں میں نرمی لانے، جلد بحالی کی حمایت کرنے اور بنیادی خدمات جیسے سیکیورٹی، پانی اور بجلی کے لیے حالات پیدا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ہاتھوں امریکی F-18 لڑاکا طیارے کو مار گرائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے یمنی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی فوج اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ یمنی حکومت کے ترجمان ہاشم شرف الدین نے کہا کہ امریکی فوج پروپیگنڈے کے ذریعے یمن کی مسلح افواج کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصانات کو امریکی رائے عامہ کو قبول کرنے کے لیے تیار کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ ہاشم شرف الدین نے کہا کہ امریکی بحریہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایک لڑاکا طیارہ بحر احمر میں گر کر تباہ ہوا ہے، جبکہ حادثے میں ایک F-18 طیارہ گرا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یمن میں میدان جنگ میں امریکہ کو جو خفیہ شکستیں ہوئی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو اب تک منظر عام پر آئی ہیں۔ یمنی حکومت کے ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینے اور حقیقت کو مسخ کرنے یا چھپانے کی واشنگٹن کی کوششیں ناکامی پر منتج ہوں گی۔ ہیومن رائٹس واچ کی سیکرٹری جنرل ایگنس کال مارڈ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت کے ابتدائی 100 دن امریکہ کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے بھی ایک المیہ رہے ہیں۔ کال مارڈ نے برسلز میں ایک اجلاس میں کہا کہ ٹرمپ حکومت نے اقتدار کے مراکز پر سرمایہ داروں اور کمپنیوں کے قبضے کی زمین ہموار کی اور ایلن ماسک جیسے افراد کو حکومتی اداروں پر زیادہ تسلط دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور جھوٹ پر منتج ہوئی۔ کال مارڈ نے کہا کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں اور آئندہ نسلوں کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ہیومن رائٹس واچ کی سیکرٹری جنرل نے فلسطینیوں کی گہری تکلیفوں پر امریکہ، جرمنی اور برطانیہ جیسے ملکوں کی بے توجہی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک اسرائیل کو ہتھیار دے کر اور اپنے ملکوں میں احتجاجی مظاہروں کو کچل کر فلسطینیوں کو درپیش اس صورتحال میں برابر کے شریک ہیں۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ یمن میں امریکہ نے بین الاقوامی قانون سے ماورا طاقت کے طور پر کام کیا اور بین الاقوامی احتساب و جواب دہی کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ رپورٹ ایسے عالم میں سامنے آئی ہے کہ علاقے میں بحرانوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور امریکہ ان بحرانوں کی علت اور حل تلاش کرنے کے بجائے کشیدگی بڑھانے اور فوجی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس واچ نے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ حالیہ حملوں کے سلسلے میں زمینی حقائق کے مطابق تحقیقات انجام دینے کے لیے خود مختار کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کے خلاف جنگی جرائم میں اسرائیل کے ساتھ تعاون سے اجتناب کرے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ امریکہ صہیونی حکومت کی حمایت میں 25 مارچ 2025 سے یمن پر حملے کر رہا ہے اور اس ملک کے عسکری مراکز اور رہائشی علاقوں پر بمباری کر رہا ہے۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ آج انہیں ممالک نے انسانی حقوق کے چارٹر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کینیڈا کے پارلیمانی انتخابات لیبرل پارٹی نے جیت لیے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارلی نے اوٹاوا میں صحافیوں سے گفتگو میں اپنی پارٹی کی جیت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے پارٹی کی کامیابی کے اعلان کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں سبھی جماعتوں کے تعمیری تعاون کی امید بھی ظاہر کی۔ دوسری طرف کنزرویٹو پارٹی نے عام انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق کینیڈا کے پارلیمانی انتخابات میں لیبرل پارٹی 114 نشستیں حاصل کر چکی ہے اور 48 نشستوں پر اس کو برتری حاصل ہے، جبکہ کنزرویٹو پارٹی کو 106 نشستیں مل چکی ہیں اور 43 پر برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بلاک کیوبک کو 19 اور NDP کو 2 نشستیں ملی ہیں۔ کینیڈین پارلیمنٹ کے 343 نشستوں کے ایوان میں جیت کے لیے 172 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے مومن کہا جائے۔ آپ کا ایک دوسرا فرمان ہے کہ بندہ خدا گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی